اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے، جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے محو فرماتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے، اور اصل اور ام الکتاب اسی کے پاس ہے. موضوع گفتگو بدا، اور اس سے پہلے کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے اس جانب توجہ دلانا ضروری ہے کہ اس عقیدہ بدا کی وجہ سے شیعوں پر بہت تہمتیں لگائی گئیں، باوجود یہ کہ اصل عقیدہ جو آئمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت میں کثرت سے بیان کیا اس کا انکار کیا گیا، اور ہم پر پھر تہمتوں کا ایک بازار گرم کر دیا گیا. تہمتوں کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لفظ بدا کے دو معنی ہیں، ایک معنی وہ کہ جو انسان کے لیے تصور کیا جا سکتا ہے، اور ایک معنی وہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے تصور کیا جا سکتا ہے. اب کیا یہ گیا تاریخ میں کہ جو لغوی معنی انسانوں کے لیے تھے وہ معنی ہم پر مسلط کر دیے گئے، اور کہا گیا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں. اب وہ لغوی معنی کیا ہیں بدا کے؟ وہ لغوی معنی ہیں الظہور بعد الخفا، یعنی کسی چیز کا ظاہر ہو جانا پوشیدہ ہونے کے بعد، یہ معنی ہے انسان کے لیے. لیکن جب یہی لفظ بدا استعمال کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو اس کے معنی ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محو اس بات میں ایک تغیر و تبدل کیا، اور وہ چیز جو لوگوں کے لیے ظاہر نہیں تھی اس کو ظاہر فرما دیا. اب گفتگو کا آغاز یہاں سے ہو کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی دو لوحے ہیں، ایک ہے لوح محفوظ، ایک ہے لوح محو اس بات. لوح محفوظ وہ کہ جس میں جو کچھ لکھ دیا گیا اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ لکھ دیا جائے کہ فلاں شخص کو اس دن اور اس وقت موت آئے گی، کسی خاص دن کسی خاص وقت میں موت آئے گی. اب اگر یہ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے تو اس میں کسی بھی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ موت لکھ دی جائے لوح محو اس بات میں، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جس چیز کو چاہتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ محو فرماتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ ثابت فرماتا ہے. اب اگر ایسی لوح میں لکھ دیا جائے تو پھر اس میں ایک تغیر و تبدل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ انسان صدقہ دے، بس لوح محفوظ میں اگر موت لکھ دی گئی تو فقط یہ لکھ دیا گیا کہ اس شخص کو موت آنی ہے حتمی، کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، بس اس تاریخ کو موت آ جائے گی، انسان چاہے نمازیں پڑھے چاہے صدقہ دے. لیکن لوح محفوظ اس بات میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ اس شخص کو فلانے دن موت آئے گی اگر اس نے صدقہ نہ دیا، بس اگر صدقہ دے دیا تو یہ موت ٹل جائے گی. اور اسی جانب اشارہ ہے شیعہ اور سنی دونوں کتب احادیث اور تفاسیر میں، الدعاء يرد القضاء، کہ دعا قضا کو یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو بدل دیتی ہے. وہ کون سا ارادہ؟ وہ کون سا حکم خداوند تبارک و تعالیٰ آیا؟ وہ کہ جو لوح محفوظ میں نہیں، وہ جو لوح محو اس بات میں ہے. لیکن یہاں نسبت دعا کی جانب دی گئی، دعا نہیں بدلتی، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو یہ دعا سبب بنتی ہے کہ اس دعا سے وہ چیز بدل دی جاتی ہے، بے شرط یہ کہ لوح محو اس بات میں صورت میں لکھی گئی ہو کہ اس شخص کی یہ مشکل 10 سال چلے گی، لیکن اگر اس نے دعا کی تو یہ مشکل ٹل جائے گی. یہ ہو گئی لوح محفوظ اور لوح محو اس بات. اور لوح محفوظ کو قرآن مجید میں ام الکتاب بھی کہا گیا، کہ جس طرح ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. لوح محفوظ اس بات کے لیے یہ جملہ آیا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، لوح محفوظ کے لیے اگلا لفظ ام الکتاب. ام الکتاب یعنی لوح محفوظ، لوح محفوظ اس بات جس میں محو ہو اور کوئی چیز ثابت ہو جائے، لیکن یہ محو اور اس بات کرنے والی ذات صرف خداوند تبارک و تعالیٰ کی ہے. جس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے شریعتوں کو بدلا, اب اگر شریعتوں کو بدلا تو معاذ اللہ کسی جہل یا نادانی کی وجہ سے نہیں بدلا, بلکہ اس دور کی وہ ضرورت تھی, اگلے دور کی ضرورت دوسری شریعت تھی. اور ایک اور مثال کہ قرآن مجید میں بعض آیات کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے منسوخ فرمایا, تو کیا یہ کہا جائے گا معاذ اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ایک آیت نازل کر دی اور بعض میں معاذ اللہ غلطی کا احساس ہوا لہٰذا اس کو منسوخ فرما دیا؟ کہا جائے گا نہیں. وہ آیت اگر نازل ہوئی تو اس خاص موقع کے لیے نازل ہوئی, اور اگلی آیت جب آئی تو اس حکم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے منسوخ فرمایا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلی شریعتوں کا بھی علم تھا, اس زمانے کے حالات کا بھی علم تھا, اور بعد کے افراد اور دنیا کے بھی حالات کا علم تھا, اور اگلی شریعتوں کا بھی علم تھا. ایسا نہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ قانون بنایا اور بعد میں احساس ہوا کہ اس میں غلطی ہو گئی یا کوئی جہالت تھی یا کوئی چیز پوشیدہ تھی. ایسا قطعاً معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے بالکل بری ہے. ایسا تصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قطعاً ناممکن ہے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام مخلوقات کا علم, ان کی کیفیات کا علم, انہی کے حساب سے قانون کو بنایا, اور جب وہ کیفیات بدلی, زمان و مکان میں فرق آیا, تو اس کے بعد حکم بھی بدل دیا گیا. اسی طرح شریعتیں وجود میں آئیں, اور یہی مسئلہ ہے کس کا, ناسخ اور منسوخ کا, کہ قرآن میں بعض آیتیں ناسخ ہیں اور بعض آیتیں منسوخ ہیں. بعض آیتیں وہ جو اگلی آیت کی وجہ سے ان کا حکم منسوخ ہو گیا. قرآن مجید میں انسانوں کے لیے جو لفظ بدا کا لفظ استعمال ہوا اس میں سے ایک مثال ہے, وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا, کہ جو انہوں نے گناہ کیے وہ ان پر ظاہر ہو گئے. بدا کے معنی یہاں پر ظاہر ہو گئے, لیکن اللہ نے ظاہر کر دیا, اس کے لیے بھی قرآن مجید میں آیت ہیں, اور یہ دونوں آیات اتفاق سے ایک ہی سورے میں ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے,
وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ,
کہ ان پر اللہ کی جانب سے ظاہر ہو گیا کہ جس کا وہ کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ کس نے ظاہر کیا؟ اللہ نے ظاہر کیا. وَبَدَأَ لَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا, اور ان پر ان کے گناہوں کے اثرات واضح ہو گئے. جو کچھ انہوں نے حاصل کیا, جو گناہوں سے حاصل کیا, وہ ان پر ظاہر ہو گیا. جو انہوں نے کمایا وہ ان پر ظاہر ہو گیا, گناہ کے ذریعے سے جو کمایا. تو یہاں پر تو ایک لغوی بحث ہے, بس لغوی معنی ہے کوئی چیز چھپی ہوئی تھی بعد میں ظاہر ہو گئی, یہ انسانوں کے لیے ہے. لیکن جب لوح محفوظ میں تغیر و تبدل ہو اور عالم میں کوئی چینج آئے, تو کہا جائے گا کہ یہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر دیا. کیا ظاہر کر دیا؟ کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ایسا ہوگا, ہم یہ سمجھ رہے تھے ایسا ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بدل دیا. کیا ایسی کوئی مثال ہے؟ قرآن مجید میں اس جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی. اب پہلے یہ ذہن میں رہے کہ یہ ہم پر ایک نظریہ مسلط کیا گیا کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ انسانوں کے لیے جو لغوی معنی تھے کہ کوئی پوشیدہ چیز بعد میں ظاہر ہو جائے, یہ والے لغوی معنی کیونکہ ہماری کتاب میں لفظ بدا بار بار آیا, تو اصل معنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تھے ان معنی کو ہٹا کے لغوی معنی منسوب کر کے زبردستی شیعوں پر تھوپ دیے گئے. جبکہ قرآن مجید میں ایک ہی لفظ انسانوں کے لیے اور اللہ کے لیے الگ الگ معنی میں آیا. مثال کے طور پہ انہم یکیدون کیدا اکید و کیدا, سورہ طارق کی آیت نمبر 15 اور 16, بتحقیق وہ لوگ تمہارے ساتھ چال چلتے ہیں, تمہارے خلاف سازش کرتے ہیں. اکید و کیدا, ہم ان کے خلاف سازش کرتے ہیں اور ان کے خلاف چال چلتے ہیں. یہاں پر قید یعنی سازش کی نسبت پہلے مرحلے میں کفار و منافقین کی جانب ہے, انہم یکیدون کیدا, اور دوسرے مرحلے میں اسی قید کی نسبت یعنی سازش کی نسبت, جال سازی کی نسبت, دھوکہ دہی کی نسبت, ایک سازش کی نسبت کس کی جانب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب. کیا اب اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ وہ سازش کرتے ہیں تمہارے ساتھ, ہم سازش کرتے ہیں ان کے ساتھ, وہ چال چلتے ہیں تمہارے ساتھ, ہم چال چلتے ہیں ان کے ساتھ, اور بعد میں کہا جائے کہ جی مسلمان قائل ہیں اس بات کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ سازشی کام کرتا ہے، کہا جائے گا. یہاں پر لفظ قید جب انسانوں کے لیے ہے تو وہ استعمال ہوگا کہ یہ سازش کرتے ہیں، لیکن جب یہ عقید و قیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سازش کو باطل فرماتا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ بتحقیق منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اب اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو دو احتمالات، کیا اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نہ منافقین دھوکہ دینے کا تصور کرتے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، دھوکہ اس کو دیا جا سکتا ہے کہ جو جہالت میں ہو. یہ منافقین سوچ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے. اب یہاں دھوکے کی نسبت اللہ کی جانب ہے، کیا معاذ اللہ اللہ دھوکہ دے سکتا ہے؟ کہا جائے گا نہیں. جب لفظ خدع یعنی دھوکہ استعمال ہو انسانوں کے لیے تو وہ دھوکے کے معنی میں ہوگا، اور جب کہا جائے کہ دھوکہ اللہ کے لیے استعمال ہو یہی لفظ خدع، تو کہا جائے گا کہ یہاں پر ان کے دھوکے کو ختم کرنا، یا بالفاظ دیگر وہ اللہ کو دھوکہ دینے کا سوچ رہے تھے، اللہ نے انہیں انہی کے حال میں محو کر دیا، وہ اسی میں اپنے بھٹک رہے ہیں، نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دھوکہ دے رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بری ہے. جبکہ یہ الفاظ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آئے، اور تمام مسلمان ان معنی کی تعویل کرتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین ہوگی. بعض محاورے ملتے ہیں اور زبانوں میں بھی، مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے اللہ کی لاٹھی بے آواز، اس سے کیا مراد؟ کہ معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کوئی چلنے کی کوئی پرابلم ہے جو لاٹھی ہاتھ میں؟ کہا جائے گا نا، یہ ایک محاورہ ہے. کیا مراد؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ عام آدمی جب آتا ہے تو اس کی لاٹھی میں آواز ہوتی ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو کوئی آواز نہیں ہوگی. یہ جو شخص ظلم کر رہا ہے اور اللہ کو فراموش کیا ہوا ہے، اچانک اس کے اوپر عذاب آئے گا بغیر کسی اطلاع کے. یہ ہے مراد اس محاورے کا. خیر، یہاں ہمارا اردو محاوروں سے کوئی تعلق نہیں، گو کہ محاوروں کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن یہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے مجازی الفاظ استعمال کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اسی طرح سے ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے سورۃ توبہ میں، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا. تو کیا یہاں پر بھول کی نسبت انسان کی جانب تو بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب نسبت دی جائے کہ اللہ نے بھلا دیا؟ بلکہ یہاں پر بھلانے کے معنی ہے انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، نہ یہ کہ اللہ نے بھلا دیا. کیا یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت اس چیز کے عقیدے کا اس عقیدے کا قائل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بھول اور چوک ہے؟ کہا جائے گا نہیں. یہاں پر لفظ نسیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا، لیکن حقیقتا نہیں، مجازن. ومکر ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ نے ان سے مکر کیا، واللہ خیر الماکرین. تو یہاں پر آیا مکر اور فریب کی نسبت انسانوں کی جانب دی جا سکتی ہے کہ انسانوں نے مکر کیا، لیکن ومکر اللہ، اللہ نے مکر کیا، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ فریب دینے والا ہے؟ تو یہاں پر بھی معنی یہ، ان لوگوں نے فریب دیا، اللہ نے ان کے فریب کو باطل کیا، اللہ نے ان کے فریب کو ختم کر دیا، یہ لوگ اپنے فریب میں خود بخود گھر گئے. واللہ خیر الماکرین، کیا معاذ اللہ اس کا ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ سب سے بہتر فریب دینے والا ہے؟ قطعاً ایسے معنی نہیں لیے جا سکتے. بس یہ ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں بھی مجازی معنی آئے، بالکل ایسے ہی روایات میں بھی آئے، روایات شیعہ میں بھی آئے، روایات اہل سنت میں بھی آئے. روایات شیعہ میں کہاں پر آیا؟ مثال کے طور پہ بدا کی نسبت اللہ کی جانب. آیا روایات اہل سنت میں بدا کی نسبت اللہ کی جانب ہے؟ تو کہا جائے گا ہاں، صحیح بخاری میں کتاب بدل خلق یعنی مخلوقات کی خلقت، یہ اس کا اصل ایڈریس ہے، اور 359 صفحہ نمبر، جلد 2 359 صفحہ نمبر، ترجمہ علامہ وحید الزمان. اس میں ایک روایت ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، ایک طویل روایت ہے کہ تین افراد تھے، ایک کوڑی، ایک گنجا اور ایک اندھا، ان تینوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان لیا. کس چیز کے لیے امتحان لیا؟ ان کی کیفیات کو ان پہ ظاہر کرنے کے لیے. لہذا اللہ کو امتحان لینا اس لیے مقصود نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے، بالکل ایسے ہی جیسے لفظ بدا کے دو معنی ہیں، بالکل ایسے ہی امتحان کے معنی. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں سے امتحان لیا، تو امتحان کے معنی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی کیپیسٹی کو دیکھنے کے لیے، لوگوں کی کیفیت کو دیکھنے کے لیے، کہ بعد میں یہ تصور کیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسانوں کا حال معلوم نہیں تھا، لہذا معاذ اللہ مجبور ہو کے لوگوں سے امتحان لیا. والذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، اور وہ کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. امتحان کس لیے؟ تاکہ انسانوں کو اپنی کیفیت پتہ چل جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسانوں کی کیفیت کے علم کے لیے امتحان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ مخلوقات کو خلق ختم کیا، مخلوقات کی تمام کیفیات سے آشنا تھا. ایسا نہیں کہ پہلے مخلوق کو خلق کیا بعد میں اس کی کیفیات سے آشنا ہوا. بس لفظ امتحان بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ لفظ بدا. مخلوق کے لیے استعمال ہو الگ معنی میں، اللہ کے لیے استعمال ہو الگ معنی میں. مخلوق کے لیے استعمال ہوگا کس معنی میں؟ کہ کسی چیز کو پرکھنا، جس چیز کو نہیں جانتے اس کے بارے میں اندازہ لگانا. لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو کہا جائے گا کہ لوگوں کے لیے لوگوں کی کیفیات کو واضح کرنا. یہ ہے مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت یا جہنم میں ڈال دیتا تو ہم جنت میں بھی یہی کہتے کہ اللہ نے ہمیں کیوں جنت میں ڈال دیا، اگر ہم جہنم میں ہوتے تو وہاں بھی یہی کہتے کہ اللہ نے ہمیں جہنم میں کیوں ڈال دیا. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں امتحان کی جگہ پہ بھیجا تاکہ ہم خود امتحان لیں، اور یہ امتحان اللہ کے لیے نہیں تھا، اللہ کو سب کچھ معلوم تھا. یہ امتحان در حقیقت ہمارے لیے تھا کہ ہم اپنا ٹھکانہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا اس کے بعد ہم نے کیا پایا. تو صحیح بخاری میں کتاب بدل خلق میں اور اردو میں علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ جلد 2 359. اب یہ تین افراد کی داستان اسے تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے. اس میں لفظ استعمال ہوا ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل ابرض و اقرا و اعما بدا للہ ان یبتلیہم، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو بدا ہوئی کہ ان کو مبتلا کرے. بس معلوم ہوا کہ لفظ بدا صحیح بخاری میں بھی استعمال ہوا ہے. کون سی صحیح بخاری میں؟ جو صحیح ستہ میں سے ہے. صحیح ستہ میں کون سی دعا اہم ہے؟ صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. لہذا اگر صحیح مسلم کی بات ہوتی تو ممکن ہے کوئی کہہ دیتا کہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر ہمارے برادران اہل سنت کی روش یہ ہے کہ دلائل مانگتے ہیں، جب دلائل دیں تو کہتے ہیں کہ صحیح ستہ میں سے ہو، جب صحیح ستہ میں سے دیتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں صحیحین میں سے ہو، اور جب صحیحین میں سے دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں فقط بخاری میں سے ہو، جب بخاری میں سے دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ رافضیوں نے داخل کر دی، یہ ان کی سازش ہے، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ روایات بعض شیعوں میں بھی صحیح ہیں، بعض سنیوں میں بھی صحیح ہیں، روایات دونوں جگہ ضعیف ہیں. روایات کی بنیاد پر کسی پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا، دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کے علماء، ان کے آئمہ نے اس عقیدے کو کس طریقے سے بیان کیا. لہذا روایت اہل سنت میں موجود ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ قاف کی تفسیر میں، کہ جب جہنم کہے گی یومن نقول لجہنم هل امتلأتی وتقولوا هل من مزید هل من مزید. اس آیت کے ضمن میں سورہ قاف میں ایک روایت ہے جو صحیح بخاری میں جلد 2 صفحہ نمبر 1008 میں علامہ سید علامہ ترجمہ علامہ وحید الزمان میں، یہ ترجمہ یہ جو ایڈریس ہے 1008 علامہ وحید الزمان کی کتاب کا ہے، اس میں ایک روایت ہے جو کثرت سے اور تمام کتب اہل سنت میں، کہ روز قیامت خداوند تبارک و تعالی جہنم سے پوچھے گا کیا تمہارا کیا تم بھر گئیں، کیا کچھ اور ضرورت ہے؟ تو جہنم کہے گی حل من مزید حل من مزید، کچھ اور ہے کچھ اور ہے. تو خداوند تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ یہ پوری روایت ہے، حل امتلاتی تقول حل من مزید فیضا الرب تبارک و تعالیٰ قدمہ علیہا فتقول قط قط. جب جہنم کہے گی اور دے اور دے، تو خداوند تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ جو روایت صحیح بخاری میں ہے، معاذ اللہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی ٹانگ جہنم پہ رکھ دے گا، آگ میں ڈال دے گا. اس کے بعد جہنم کیا کہے گی؟ قط تو قط تو، بس 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 بس. اب اگر روایت موجود ہے تو ہم اتنی گنجائش دیتے ہیں اپنے برادران اہل سنت کو کہ وہ اگر کہیں کہ بھائی یہ روایت ضعیف ہے یا اس روایت کی تاویل کی جائے گی تو ہم جب اتنی اجازت دیتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اجازت نہ دی جائے, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایک سے ایک عجیب و غریب روایات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک سے ایک توہین آمیز روایات صحیح بخاری میں موجود ہیں, لیکن ہم یہ گنجائش دیتے ہیں کہ اگر وہ کہیں کہ روایات ضعیف ہیں تو پھر بھی ہم کہتے ہیں چلو یہ مسلمان ہیں, ان کا یہ مقصد نہیں ہے, روایتیں آ گئی ہیں, بے شک نہیں مانتے. کیا کیا توہین آمیز روایتیں صحیح بخاری میں ہیں, لیکن ہم گنجائش دیتے ہیں. لیکن کتنا ظلم ہے کہ لفظ بدا کے دو معنی ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ بدا کے لیے کچھ فرمایا ہے, آیا بدا کے عقیدے کے بارے میں فرمایا ہے. ہم شیعہ اگر کہتے ہیں اللہ کے لیے بدا, تو اس کے قطعاً معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ کو معلوم نہیں تھا بعد میں معلوم ہو گیا. یہ معنی ہے انسانوں کے لیے. اللہ کے لیے کیا معنی ہے؟ اللہ کے لیے معنی ہے کہ اللہ نے انسانوں پر لوح میں جب کوئی تغیر و تبدل ظاہر کیا تو انسانوں پر کچھ چیزیں ظاہر کر دیں. مثال کے طور پہ ایسا ہونا تھا ایسا ہو گیا. پہلا مرحلہ یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے لیے ارشاد ہے, ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, آل عمران آیت نمبر 5, کے بتحقیق اللہ کے لیے زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ارشاد ہوا سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 38 میں, وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء, خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 105 میں, کل سر عندک علانیہ, ہر راز جو ہمارے نزدیک راز ہے وہ تیرے نزدیک آشکار ہے, وکل غیب عندک شہادہ, اور ہر غیب تیرے نزدیک ظاہر ہے. یہاں پر آپ ایک دیکھیں لفظ غیب, وعندہ علم الغیب. جب یہ کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غیب ہے, کیا واقعا اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے؟ یاد رکھیں وہ غیب ہمارے لیے ہے, اس غیب کا علم اللہ کو ہے. اللہ کو کوئی غیب نہیں ہے, اللہ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں, اللہ کے لیے ہر چیز حاضر ہے, اللہ کے لیے ہر چیز علم حضوری رکھتی ہے. علم حضوری کی مثال کیا دی جا سکتی ہے؟ جیسا کہ ہمیں اپنے ہونے کا یقین ہے. دقت کی ضرورت ہے کیا اس میں کہ ہم ہیں یا نہیں, کیا کوئی سوچتا ہے ہم ہیں یا نہیں؟ جس طرح سے ہمیں اپنے ہونے کا یقین ہے, ہونے کا علم ہے, ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام کائنات کی مخلوقات کا علم ہے. لیکن کہا جاتا ہے عالم الغیب, یا خداوند تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز ایسی تھی جو پہلے غیب تھی بعد میں علم ہو گیا؟ کہا جائے گا نہیں, غیب بنسبت انسان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر چیز واضح ہے. پس بدا نسبت بے انسان, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کے لیے ظاہر کر دیا. لہذا پھر ہم عرض کریں کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا جو شیعوں کے اوپر ہوا, اور ہر دور میں ہمیں اس کی وجہ سے بدنام کیا گیا. ایک روایت جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی اسی بدا کے موضوع میں, من زعم ان اللہ عز وجل یبدأ فی شئن لم یعلمہ امس فبرؤ منہ, اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے, اگر کوئی یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی چیز ظاہر ہو گئی جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا, تو بس اس سے براءت کا اظہار کرو. وہ مسلمان نہیں ہے جو ایسا عقیدہ رکھے. جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم صفت ذاتی ہے, عارض نہیں ہے. جبکہ اشاعرہ اور ایک اکثریت اہل سنت قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم عین ذات نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ عارض ہے, ذات الگ ہے, صفات الگ ہے. بس بدا کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ نے لوح میں تغیر و تبدل ہوا, اس کے بعد کچھ چیزوں کو انسانوں کے لیے ظاہر کر دیا. اللہ کے لیے لفظ بدا کے الگ معنی, مخلوقات کے لفظ بدا کے بالکل الگ معنی. قرآن مجید کی مختلف آیات نے بدا کی جانب توجہ دلائی. اور بدا کیا چیز ہے؟ لوح محفوظ اس بات میں تغیر, یعنی ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, خداوند تبارک و تعالیٰ اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات نہ بدلیں. بس خداوند تبارک و تعالیٰ نے لوح میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ اپنے حالات کو بدلیں گے تو ہم ان کے حالات کو بدل دیں گے, اور اگر یہ اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے تو ہم ان کے حالات کو نہیں بدلیں گے. وہ حالات بدلنا مادی اعتبار سے بھی ہے کہ ہم دنیا میں کوشش کریں, اور وہ دعاؤں کے ذریعے سے بھی ہے. لہذا دعاؤں کے لیے کثرت سے بیان ہوا, استغفار کے لیے کثرت سے بیان ہوا. مثال کے طور پہ سورہ نوح میں آیت نمبر 10 اور 12 میں ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ جناب نوح فرماتے ہیں, فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, پس میں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم توبہ کرو, خداوند تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا, آسمان سے تم پر کثرت سے پانی نازل کیا جائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور خداوند تبارک و تعالی تمہاری آل میں اولاد میں کثرت کرے گا، تمہیں جنت اور تمہیں باغات سے نوازے گا، تمہیں نہروں سے نوازے گا، لیکن کس صورت میں؟ فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ، کہ میں نے ان سے کہا استغفار کرو، استغفار کرو گے تو یہ ہوگا، استغفار نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ آسمان سے پانی تو آئے گا لیکن وہ طوفان نوح کی صورت میں آئے گا، بس معلوم ہوگا طوفان نوح کا دار و مدار کس پہ؟ استغفار نہ کرنے کے اوپر، اور رحمت نازل ہونے کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ استغفار کے اوپر. سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں ارشاد خداوند تبارک و تعالی، لو ان اہل القرا امنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکذبون، کہ اگر یہ قریے والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم برکتوں کے دروازے آسمان سے اور زمین سے کھول دیتے، ہر جانب سے ان پہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، ولیکن کذبوا، لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی. اگر یہ ایمان لاتے تو برکتوں کے دروازے کھل جاتے، بس لوح محفوظ اس بات میں کیا لکھا تھا؟ اگر یہ ایمان لائیں تو دروازے کھول دو، اگر یہ تکذیب کریں، حق کی مخالفت کریں تو کیا کرو؟ عذاب نازل کرو. یہ ہے لوح محفوظ اس بات. اسی کے لیے کہا جاتا ہے روایات اہل تشیعوں میں کہ بدا اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا، اور اگر اس کو مصدر میں استعمال کیا جائے ابدا، اللہ نے ظاہر کر دیا، یا بدا من اللہ، بدا للہ، لام کو بے معنی من لیا جائے، یعنی اللہ کو ظاہر نہیں ہوا، اللہ سے ظاہر ہوا. یہ ایک لفظی بحث ہے کہ پھر میں عرض کروں چوتھی پانچویں دفعہ کہ عجب ظلم تھا مذہب اہل بیت کے اوپر کہ ایک بات، ایک داستان بنائی جائے اور ہم پر مسلط کر دی جائے. مثال کے طور پہ کبھی یہ کہہ دیا جائے کہ تھوک کے پلاتے ہیں، کبھی یہ کہہ دیا جائے کہ یہ مردے کے جسم میں نیچے سے ایک گرز داخل کرتے ہیں، کبھی یہ کہہ دیا جائے کہ بچوں کو کاٹتے ہیں، کبھی یہ کہہ دیا جائے کہ نماز کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب جبرائیل نے معاذ اللہ خیانت کی، کبھی یہ کہہ دیا جائے کہ راتوں کو لائٹیں بند کر کے شب عاشور معاذ اللہ زنا کرتے ہیں. یہ وہ تہمتیں ہیں کہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ مکتب تشیعوں میں اتنی طاقت ہے کہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ صحیح طریقے سے بیان ہو گیا تو پھر لوگ اس جانب چلے جائیں گے، بس بدنام کرو، بالکل ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کو خوف تھا. لہذا جیسے ہی آپ نے اعلان رسالت فرمایا تو وہی لوگ کہ جو کل تک کچھ نہیں کہہ رہے تھے سوائے یہ کہ آپ صادق و امین ہیں، ایک دم سے کہنے لگے ساحر یعنی جادوگر، یا مجنون یعنی معاذ اللہ آپ کو جنون کی نسبت دی، یا شاعر بہکی بھی نسبت. یاد رکھیں جب تہمتیں لگائی جائیں اور بلا وجہ کوئی تہمت لگائی جائے اور بلا وجہ کوئی بات کی جائے تو سمجھ لیں کہ ان میں کوئی دم ہے، اس نظریے میں کوئی حقیقت ہے، اس نظریے سے مقابلہ نہیں کر پا رہے لوگ. کیونکہ مقابلہ نہیں کر پا رہے لہٰذا اب تہمتوں کا سہارا لے رہے ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس جواب نہیں ہے لہٰذا اب تہمتوں کا سہارا لے رہے ہیں. اسی طرح سے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اگر ان کے درمیان ہوگے تو عذاب نازل نہیں ہوگا، اور اگر ان کے درمیان نہیں ہوگے تو عذاب نازل ہوگا. تو یہاں پر بھی معلوم ہوا کہ عذاب مشروط ہے، اگر ہوئے رسول اللہ تو عذاب نازل نہیں ہوگا، نہیں ہوں گے ان کے درمیان تو عذاب نازل ہوگا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اگر یہ استغفار کریں گے اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے اگر یہ استغفار کرنے والے ہوں، بس اگر استغفار کرنے والے ہوں گے تو عذاب نازل نہیں ہوگا، اگر استغفار کرنے والے نہیں ہوں گے تو عذاب نازل ہوگا. جناب یونس علیہ السلام کا قصہ، کہ اگر جناب یونس کی قوم استغفار نہ کرتی تو عذاب نازل ہو جاتا، لہذا آثار نظر آ گئے عذاب کے اور جناب یونس نکل بھی گئے لیکن ان لوگوں نے استغفار کر لی، جب استغفار کر لی عذاب ٹل گیا. اب جو جناب یونس واپس آئے دیکھا کہ عذاب نہیں ہوا، وجہ کیا تھی؟ کہ عذاب مشروط تھا. جناب یونس یہ سمجھتے تھے کہ عذاب آ رہا ہے ٹل نہیں سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ اس بات میں کیا لکھا تھا کہ اگر استغفار کر لی تو عذاب ٹل جائے گا. اسی طرح سے جناب یونس نے مچھلی کے پیٹ میں استغفار کی، لہذا ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، جناب یونس نے استغفار کی تو آپ کو نجات دے دی گئی، لیکن اگر آپ استغفار نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت تک کے لیے، مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ نے استغفار کی. ایک اور واقعہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جس میں لوح محفوظ اس بات کا ذکر ہے، اور صدقے کی جانب توجہ دلائی کہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے. ایک دن جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرما تھے. آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا, ایک بارات گزر رہی تھی کہ جو خوش تھے, تو آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ آج یہ لوگ خوش ہیں, کل یہ لوگ رو رہے ہوں گے کیونکہ دلہن آج رات مر جائے گی. اگلا دن نمودار ہوا اور حواریوں نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اس جانب دلوائی کہ کل آپ نے فرمایا تھا کہ دلہن مر جائے گی, دلہن ابھی تک نہیں مری. جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ اس گھر پہ گئے, دولہا سے ملاقات کی اور اس کے بعد اجازت مانگی کہ ہم دلہن سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. سب اندر گئے اور اس کے بعد دلہن سے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا, کل تم نے رات کو کیا کام انجام دیا؟ اور دلہن نے بتایا کہ ہم سب تیاری میں مصروف تھے اور کل شب جمعہ تھی. ہمارے ایک ہمیشہ فقیر آتا ہے تو میں نے اس کو کچھ اللہ کی راہ میں کھانے کی چیز دی. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اٹھو اپنی جگہ سے. جیسی وہ اٹھی تو کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک سیاہ رنگ کا خطرناک سانپ ہے جو اپنی دم ہلا رہا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دلہن سے فرمایا کہ جو کام تم نے رات کو کیا تھا اس کی وجہ سے یہ ٹل گیا, یعنی تمہاری موت ٹل گئی. بس معلوم ہوا کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو موت کا علم تھا, موت واقع ہونی تھی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موت کو صدقے کی وجہ سے ٹال دیا, کیونکہ یہ موت لوح محفوظ میں نہیں تھی حتمی, بلکہ یہ موت لوح محفوظ اثبات میں تھی اور یہ موت معلق تھی یعنی مشروط تھی. اس موت کا دار و مدار تھا کہ اگر صدقہ نہیں دیا تو موت واقع ہوگی, لیکن اگر صدقہ دے دیا تو موت واقع نہیں ہوگی. ایک اور واقعہ کہ جو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے, وہ یہ کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے 30 راتوں کے لیے الگ ہوئے. ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے, وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً, کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, 30 راتوں کا وعدہ تھا, 30 راتوں کے لیے گئے. جناب ہارون کو 30 راتوں کا کہہ کے گئے, اپنی قوم کو 30 راتوں کا کہہ کے گئے, لیکن آخر میں یہ 30 راتیں نہیں رہیں, بلکہ ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے, وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْر, کہ اس پہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مزید 10 راتوں کا اضافہ کر دیا. تو یہاں پر اللہ نے حکم کو بدل دیا, پہلے 30 راتیں تھیں, بعد میں 40 راتیں. پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی اور مثالوں میں بھی اس چیز کو بیان کیا کہ صدقے کے ذریعے سے, دعا کے ذریعے سے اور اسی طرح سے صلہ رحم اور نیکیوں کے ذریعے سے, کبھی کسی کو خوش کرنے کے ذریعے سے, کبھی کسی کے غم کو کم کرنے کے ذریعے سے, کبھی کسی کی مشکل کو حل کرنے کے ذریعے سے انسان کی بہت ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں. لیکن اس واقعے میں, جناب موسیٰ کے واقعے میں, قوم کے حالات اور واقعات خداوند تبارک و تعالیٰ کے مد نظر تھے, لہذا 30 راتوں کا وعدہ لیا اور قوم کا امتحان لینے کے لیے مزید 10 راتوں کا اضافہ فرمایا. اب یہ امتحان, جیسا کہ پہلے بھی ہم نے عرض کی کہ امتحان اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی چیز واضح ہو جائے معاذ اللہ, بلکہ یہ امتحان اس لیے ہے کہ خود جن کا امتحان ہو انہیں اپنی کیفیت کا اندازہ ہو جائے کہ اگر ہم پر مشکل آئے, اگر کوئی وقت آئے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی. تو ان تمام چیزوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک لوح محفوظ اس بات ہے, ایک لوح محفوظ ہے. اور اگر دوبارہ اس چیز کی جانب توجہ دلائی جائے کہ جب حکم خداوند تبارک و تعالیٰ میں تغیر و تبدل ہو, یعنی جب حکم بدلے تو اسے کہا جاتا ہے نسخ, یعنی آیت منسوخ ہو گئی, پرانا حکم منسوخ ہو گیا, پرانی شریعت منسوخ ہو گئی. اور جب دنیا میں یا کائنات میں یا انسانوں سے یا مخلوقات کے حوالے سے جب حکم بدلے تو اسے کہا جاتا ہے بدع. لیکن دوران گفتگو بار بار توجہ دلانے کی ضرورت ہے اس امر کی جانب کہ بدع سے مراد یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر حقیقت ظاہر ہو گئی, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقت کو ظاہر کر دیا. یہ چند آیات ہیں اور ساتھ میں روایات ہیں. روایات میں کثرت سے اس جانب توجہ دلائی, مثال کے طور پہ کتب شیعہ میں بھی ہے, کتب اہل سنت میں بھی ہے, ان الدعاء يرد القضاء, کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل ہوئی کہ بتحقیق دعا قضا کو پلٹ دیتی ہے, یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک حکم صادر فرما دیا ہے کہاں پر, لوح محفوظ میں نہیں, لوح محو اثبات میں, اگر دعا کی تو وہ چیز پلٹ سکتی ہے. مثال کے طور پہ کیا لکھا ہے کہ اللہ نے یہ حکم صادر فرما دیا, اس شخص کو موت آنی ہے, لیکن اگر اس نے دعا کی تو یہ حکم ٹل جائے گا, اگر دعا نہیں کی تو یہ حکم اپنی جگہ پہ باقی رہے گا, اس شخص کو موت آ جائے گی. بالکل ایسے ہی روایات مثال کے طور پہ جناب ابو ہریرہ سے نقل ہوئیں, یا لا يرد القضاء الا الدعاء, کہ قضاء کو کوئی چیز نہیں پلٹ سکتی مگر یہ کہ دعا. اور جناب حاکم نیشاپوری سے ابن عباس سے نقل, انہوں نے روایت نقل کی, لا ينفع الحضر من القدر, لا ينفع الحضر من القدر, کہ قدر سے خوف سے نہیں بچا جا سکتا, بلکہ کیسے بچا جا سکتا ہے, لیکن اللہ يمحو بالدعاء, یہ لیکن خداوند تبارک و تعالی جو ہے وہ محف کر دیتا ہے دعا کے ذریعے سے, کیا چیز کو, ما یشاء من القدر, کہ جو خداوند تبارک و تعالی کی تقدیر ہے اس کو پلٹا جا سکتا ہے, کس کے ذریعے سے, دعا کے ذریعے سے. تو معلوم ہوا کہ شیعہ اور سنی دونوں میں روایات موجود ہیں لوح محو اس بات سے متعلق, اور اس سے متعلق کہ ایک چیز لکھ دی جاتی ہے لیکن بعد میں اس میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے. یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی بدع کے بارے میں, اور پھر میں عرض کروں آخر میں کہ لفظ بدع کے دو معنی ہیں, ایک انسانوں کے لیے الظہور بعد الخفا, یعنی ظاہر ہو گئی ایک چیز پوشیدہ ہونے کے بعد, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے اللہ نے ظاہر کر دیا, بدع من اللہ, اللہ نے ظاہر کر دیا, اللہ نے ایک چیز کو آشکار کر دیا, اللہ نے ایک چیز کو واضح کر دیا. وہ چیز جو انسانوں کے لیے واضح نہیں تھی, مثال کے طور پہ حتیٰ حضرت یونس کے لیے واضح نہیں تھی, حضرت یونس سمجھ رہے تھے کہ عذاب آ جائے گا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فقط علم تھا, کس چیز کا, لوح محو اس بات کا, کہ اگر یہ استغفار کریں گے تو ٹال دیا جائے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیز کہ جس کو سوچا جا رہا تھا کہ یہ ہونی ہے, اس کے برعکس کچھ اور ہو گیا, اور اس کا تعلق ہے لوح محو اس بات سے. تو اس جانب ہم نے پہلے بھی تفصیل سے توجہ دلائی کہ انسان کے لیے لفظ بدع الگ معنی میں ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لفظ بدع الگ معنی میں ہے. جو دلائل ہمارے برادران اہل سنت نسخ شریعت کے بارے میں دیتے ہیں کہ وہ نسخ شریعت جس کے ہم بھی قائل ہیں, یعنی شیعہ اور برادران اہل سنت بھی قائل ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ نسخ کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا لہٰذا آیت کو بعد میں بدل دیا, یا یہ پہلا والا حکم تھا بعد میں صحیح حکم آیا, کہا جائے گا نہیں. جو دلائل نسخ کے بارے میں ہیں قانون میں نسخ کے بارے میں, وہی دلائل عالم تکوین میں, عالم مادہ میں, یا دنیا میں, یا انسانوں سے متعلق جب فیصلے بدلیں تو اسے کہا جاتا ہے بدع. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو, تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد سے رہنے اور ایک دوسرے پر تہمتوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.